یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام اور جان رائڈن ہمارے انجینئر ہیں. اس وقت پاکستان میں رات کے 8 بھارت میں 8:30 جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتی نے نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث اہم ملزم کراچی پولیس کے سابق عہدیدار راونوار کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. اتوار کو خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں پولیس کے ایک جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی پہلی برسی کے موقع پر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا. پشتون تحفظ کے سربراہ منظور پشتین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پختون کے خلاف تشدد اور جارحیت میں ملوث ملزمان پر ریاست اور ریاستی ادارے مہربان ہیں اور ان میں بقول ان افراد میں راؤ انوار اور قاری احسان اللہ احسان نمایاں ہیں جن پر ریاست مہربان ہے. ہمارے اب سے کچھ دیر پہلے نشر ہونے والے پروگرام میں سابق فوجی عہدیدار بریگیڈیئر عمران ملک کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بالخصوص ریاست کے ادارے کسی طرح سے بھی راؤ انوار کو تحفظ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. منظور پشتین نے کہا کہ نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کو ایک سال مکمل ہو گیا مگر ابھی تک ان کے خاندان کو انصاف نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ عزم کا بھی اعادہ کیا کہ نقیب اللہ محسود اور دیگر متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی تک یہ تحریک جاری رہے گی. بلوچستان میں تقریباً 100,000 کے لگ بھگ کانکن صوبہ کے مختلف اضلاع میں قائم کیے گئے ہزاروں کوئلہ کانوں سے سالانہ 100 ٹن سے زائد کوئلہ نکالتے ہیں, لیکن ان کانوں میں اکثر و بیشتر جان لیوا حادثات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب بلوچستان کی حکومت کانکنوں کی آگاہی کے لیے ان کو تربیت فراہم کر رہی ہے اور کان کے اندر تازہ ہوا کی آمد اور متبادل راستے کو یقینی بنانے کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
بلوچستان میں کوئلہ کانوں کے اندر 2018 کے دوران پیش آنے والے گیس کے دھماکوں اور دیگر واقعات میں تقریباً 100 کانکن ہلاک ہو چکے ہیں, جس کی وجوہات کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنظیموں کے عہدیداروں کے بقول کانوں کے اندر حفاظتی انتظامات کی کمی ہے. لیکن اب بلوچستان کی حکومت نے کوئلہ کانوں کے حوالے سے 1923 کے ایکٹ کے مختلف شکوں میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے. سیکرٹری مائنز اور منرل حکومت بلوچستان زاہد سلیم نے وائس اپ امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ زیر زمین کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے کانکنوں کو 6,000 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے. اتنی گہرائی میں کام اور وہاں سے کوئلہ نکالنا ایک خطرناک عمل ہے, لیکن اگر حفاظتی انتظامات کو بہتر بنایا جا سکے اور کانکن کو کام کے حوالے سے درپیش ممکنہ خطرات اور حادثات کے بارے میں صحیح تربیت فراہم کی جائے تو اس سے صورتحال میں کافی بہتری آ سکتی ہے. اس لیے محکمے نے صوبائی حکومت کو بعض قوانین میں ترامیم کی تجویز دی ہے.
مائنز ایکٹ میں جس طرح میں نے ترامیم کی بات کی, اس میں سیکشن 34, 35, 36, 37, 38, 39 اور 40 میں ہم امینڈمنٹس لا رہے ہیں تاکہ ہم یہ فائن کی جو اماؤنٹ ہے اس کو انکریز کریں. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک پالیسی بنائیں مائن ورکر کی سیفٹی کے لیے, وہ بھی ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. مائن ورکر کی اپنی ٹریننگ اتنی زیادہ نہیں ہے, مائن اونر کی ٹریننگ کم ہے. یہ چند ایک ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریپیٹیڈلی یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں.
بلوچستان کے مختلف اضلاع کوئٹہ, لورالائی, سبی, بولان, ہرنائی, دکی, مستنگ, کلات, لسبیلا میں کوئلہ کانوں کی تعداد لگ بھگ 7,000 سے زائد ہے, جہاں تقریباً 100,000 سے زائد مزدور ہزاروں فٹ زیر زمین جا کر سالانہ 100 ٹن سے زائد کوئلہ نکالتے ہیں. گزشتہ دنوں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں مختلف کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کی بڑی تعداد نے ایک مظاہرے میں حکومت سے کان کے اندر کام کرنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا. مائنز لیبر سینٹرل یونین کے صدر ملک بخت نظر نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ کوئلہ کانوں میں کام کے لیے اچھا ماحول اور صاف ہوا کا انتظام ہونا چاہیے.
حفاظتی سامان نہیں ہے اور لوگوں کا کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ بھائی اس میں ہمارا تاوان ہے, اس میں ہم زخمی ہو جاتا ہے, اس میں گیس ہے, کسی کو گیس معلوم نہیں ہے کون سا گیس ہے. مینیجر جو ہے وہ بھی ان پڑھ ہے اور آپ لوگ اس کی انکوائری کرے تو ایسا لوگ ملے گا کہ بھائی وہ انگوٹھا لگائے گا. جب مینیجر انگوٹھا لگاتا ہے تو وہ مزدور کا کیا حفاظت کرے.
سیکرٹری مائنز اور منرل کا کہنا ہے کہ حکومت نے کوئلہ کانوں کے اندر حادثات کا باعث بننے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے کانکنوں کو تربیت کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ضلع دکی اور لورلائی میں تربیت فراہم کی گئی، اب ارنائی میں فراہم کی جا رہی ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی جلد ہی تمام کانکنوں کو گیس کی شناخت اور دیگر خطرات کے بارے میں تربیت کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ پرانے اور نئے کوئلہ کانوں میں تازہ ہوا کے اندر آنے کو یقینی بنانے اور کانکنوں کو معاوضے کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے بھی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ میں جاری وفاقی حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن بن گیا ہے، اور اتوار کو یہ 23ویں روز میں داخل ہو گیا ہے جس میں خاتمے کا کوئی فوری امکان تاحال نظر نہیں آتا۔ اس سے قبل 1996 میں صدر بل کلنٹن کے دور میں امریکی حکومت کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا جو 21 دن تک جاری رہا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ڈیموکریٹس اور کانگریس میں وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے چک شومر اور نینسی پلوسی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے سرحد پر اور ملک کے اندر خدمات شروع کر سکیں۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہماری جنوبی سرحدوں پر بہت بڑا بحران موجود ہے۔ امریکہ میں افغان نمائندگان کی ایک کمیٹی میڈیا میں شائع ہونے والی اس خبر کا جائزہ لے رہی ہے جس کے مطابق ایف بی آئی نے اس بارے میں چھان بین کی تھی کہ آیا صدر ٹرمپ کے امریکی مفادات کے خلاف روس کی حمایت پر کام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پینل کے ڈیموکریٹ چیئرمین نے ہفتے کے روز یہ بیان دیا تھا۔ امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس کی خبر میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس چھان بین کا آغاز صدر ٹرمپ کی طرف سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمس کومی کو برطرف کرنے کے بعد ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ادارے کی تفتیش کاروں کو اس بارے میں غور کرنا پڑا کہ آیا ٹرمپ کی کاروائیاں قومی سلامتی کے لیے ممکنہ طور پر خطرہ تو نہیں۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ ابھی مجھے نیو یارک ٹائمز سے معلوم ہوا ہے کہ ایف بی آئی کے مطابق بدعنوان لیڈروں کی بڑی وجوہات کی وجہ سے برطرفی یا استعفوں کے نتیجے میں میرے خلاف چھان بین شروع کی گئی، جس کی کوئی وجہ نہیں اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمس کومی نے ٹویٹر پر ایک سابق امریکی صدر روزویلٹ کے ایک کال کو تحریر کیا ہے کہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے بارے میں فیصلہ میرے ان دشمنوں کے حوالے سے کریں جو میں نے بنائے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے خلیجی پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات اتوار کو قطر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ مسٹر پومپیو کے بقول، ہم سب اس وقت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب ہم مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارے درمیان تنازعات محدود ہوتے ہیں۔ جب ہمارے مسائل مشترکہ ہوں گے تو مشترکہ مفادات رکھنے والے ایسے ملکوں کے درمیان تنازعات زیادہ مددگار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے شام ایرانی ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے شاذ و نادر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل کوکھولی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اتوار کے روز اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے شامی علاقوں میں اسرائیلی بمباری کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے شام کے اندر ایرانی ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ ان فضائی حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم شام میں ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ اسرائیل نے حال ہی میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران شام کے راستے لبنان ہتھیار بھیج رہا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کامیاب حملے کیے ہیں۔ ان کا مقصد شام میں ایران کی فوجی موجودگی کو روکنا اور کمزور کرنا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایران اور حزب اللہ کے سینکڑوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران کو شام میں کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تازہ حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم ایران کا راستہ روک رہے ہیں۔ اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے فوجی سربراہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے ہزاروں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے ان حملوں کی نہ نشاندہی کی اور نہ ذمہ داری قبول کی۔ برطانیہ میں انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ یہ حملے دمشق کے جنوب میں کشفے علاقے کے قریب واقع ہوائی اڈے کے نزدیک کیے گئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے لبنان میں بنائی گئی چھٹی اور سب سے بڑی سرنگ تلاش کر لی اور اسے تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے بقول حزب اللہ نے یہ سرنگیں لبنان سے سرحد پار حملوں میں استعمال کے لیے بنا رکھی تھیں۔ فوجی ترجمان جوناتھن کانڈریکس نے اتوار کے روز کہا کہ سرنگوں کی تازہ ترین دریافت لبنان میں ایک گھر کے نیچے سے ہوئی جو اسرائیلی علاقے میں داخل ہوتی ہے۔ اسرائیل نے آپریشن نارتھ شیلڈ کے نام سے گزشتہ دسمبر میں آپریشن شروع کیا تھا، جس کا مقصد اس کے بقول حزب اللہ کی سرنگوں کے نیٹ ورک کو توڑنا تھا۔ ایران کے حمایت والے حوتی باغیوں نے اتوار کے روز دھمکی دی ہے کہ وہ یمن پر مزید میزائل حملے کر سکتے ہیں۔ یہ دھمکی ایسے وقت میں آئی ہے جب گزشتہ ہفتے حوتیوں کی جانب سے یمنی فوج کی پریڈ پر ہلاکت خیز حملے کے بعد متحرک فریقوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ فرانس میں حکام نے بتایا کہ پیرس میں ایک بیکری کے اندر گیس دھماکے اور آگ لگنے سے کم از کم 2 فائر فائٹرز ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے۔ ہفتے کے روز ہونے والے اس دھماکے کے سب سے متعدد گھروں اور ان کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کئی گاڑیاں الٹ گئی ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے نے رہائشیوں کو کھڑکیوں کے راستے سے نکالا۔ فرانس کے وزیر داخلہ کرسٹوفر نے بتایا ہے کہ اس دھماکے کے سبب بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ 200 کے قریب فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف نظر آئے۔ اور واشنگٹن سے خبر یہ کہ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ خواتین کے حقوق دراصل انسانی حقوق ہیں۔ انہوں نے یہ بات سعودی نوجوان خاتون کے بارے میں کہی جنہیں اپنے ہی ملک میں زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کو صبح براہ راست سیول تھائی لینڈ سے ٹورانٹو آمد پر وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ نے 18 برس کی راف محمد القانون کو خوش آمدید کہا۔ کینیڈا القانون کو پناہ دے چکا ہے جو زندگی کو خطرہ درپیش ہونے کے باعث اپنے خاندان سے الگ ہو کر فرار ہو گئی تھیں۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل ابھی نامکمل ہے، جس کی وجہ سے ایران، شام اور شمالی کوریا جیسے ملکوں پر یورپی یونین کی جانب سے عائد پابندیوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین دونوں کا کہنا ہے کہ وہ مل کر کام کرتے رہیں گے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بریگزٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد برطانیہ اپنی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے نفاذ میں آزاد ہوگا اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ برطانیہ نئی معاشی اور اسٹریٹجک شراکت داریاں بناتے ہوئے اپنے لیے نئے راستوں کا تعین کرے۔ اس بارے میں ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ بحث چلانی۔
جنیوا انٹرنیشنل سینکشنز نیٹورک کی سربراہ ایریکا موریٹ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں برطانیہ کی عدم موجودگی سے مستقبل کی پابندیوں پر اچھا خاصا اثر پڑے گا۔ ایریکا کہتی ہیں،
Some estimates hold that up to 80% of the EU's sanctions that are in place have been put forward or suggested by the UK.
جنیوا انٹرنیشنل سینکشنز نیٹورک کی سربراہ ایریکا موریٹ کہہ رہی ہیں کہ چند اندازوں کے مطابق اب تک یورپی یونین کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں میں سے تقریباً 80% برطانیہ نے پیش کی تھیں۔ برطانیہ ویسے بھی ایک بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ہے، ایک اہم کھلاڑی ہے، دنیا میں نرم قوت کا کھلاڑی، اور سٹی آف لنڈن کے معنی ہیں کہ برطانیہ کے شریک ہونے سے اقتصادی پابندیاں زیادہ ٹھوس انداز میں نافذ ہوں گی۔
نقیب اللہ محسود کے قتل کے ریفرنس میں ہم نے تفصیلی بات بھی کی، ایک رپورٹ بھی سنی۔ اب محمد ثاقب کی رپورٹ، جس میں وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا محسود کے قتل سے پی ٹی ایم کی تحریک کو تقویت ملی۔ سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
کراچی میں گزشتہ سال قتل ہونے والے نقیب اللہ محسود کے قتل کو ایک سال گزر جانے کے بعد بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس میں اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پولیس کی اپنی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نقیب اللہ محسود کو سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی قیادت میں پولیس پارٹی نے اغوا کے بعد جعلی مقابلے میں کالعدم تحریک طالبان سے تعلق کا الزام جوڑتے ہوئے 5 دیگر افراد سمیت قتل کر دیا تھا۔ واقعے پر سوشل میڈیا پر بے حد تنقید کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی از خود نوٹس لیا تھا، جبکہ اس کا مقدمہ پولیس پارٹی کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت درج کیا گیا۔ شروع میں مرکزی ملزم اور سندھ پولیس کے سابق ایس ایس پی راؤ انوار 3 ماہ تک مفرور رہا، تاہم مارچ میں راؤ انوار نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا، جس کے بعد راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راؤ انوار کی سیکیورٹی کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت سندھ نے ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت چلنے والے اس مقدمے میں نقیب اللہ کے والد کے وکیل نے کئی بار ملزم کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو انصاف کے تقاضوں کے خلاف قرار دیا۔ عدالت میں پیشی کے وقت بکتر بند گاڑی میں لایا جاتا رہا اور انہیں عام ملزموں کے مقابلے میں کبھی بھی ہتھکڑی پہنا کر پیش نہ کیا گیا۔ امتیازی رویے کے خلاف درخواستیں رد کرنے اور دیگر وجوہات پر نقیب اللہ محسود کے والد اور کیس کے مدعی کے وکیل نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست منظور ہونے کے بعد یہ کیس اب دوسری عدالت کو منتقل تو ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی اور یہ کیس اب بھی ابتدائی مراحل ہی میں ہے۔ کسی بھی ملزم پر اب تک فرد جرم بھی عائد نہیں کی جا سکی۔ کیس میں مدعی کے وکیل صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اس کیس میں سست روی کی ذمہ داری سرکاری وکیل اور تفتیشی افسر کے عدم تعاون پر عائد ہوتی ہے۔
صحیح سے سنا نہیں جا رہا تھا، اور ایک تو پروسیکیوشن نے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا وہ بھی اٹینڈنس میں نہیں تھا، اور پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی بھی آدمی وہ کیس اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اس سے ہمیں لگا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اکیوز سائڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ ہم نے اپنا آبجیکشن جو اپنا گریوینس تھا وہ آپ کے تھرو ہم نے ریکارڈ بھی کروایا، پریس کو بتایا، ہائر اتھارٹیز کو بتایا۔
نقیب اللہ کا خاندان سندھ پولیس کے سابق ایس ایس پی راؤ انوار ہی کو اپنے بیٹے کا قاتل قرار دیتا آیا ہے۔ نقیب اللہ کے والد محمد خان کے قریبی ساتھی اور رکن قومی اسمبلی سیف الرحمان محسود کا کہنا ہے کہ جس طرح ملزمان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اور انہیں سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف اور ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ راؤ انوار کے ساتھ اس کے دست راست اور اس کے جو کارندے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے، کہیں چائے کہیں کڑھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ابھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ان کو حفاظتی ضمانت بھی ملی ہوئی ہے، تو یہ تشویش کا باعث نہیں ہے چیز ہے نا۔
کیس میں اب بھی 7 ملزمان مفرور اور پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ 6 ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے، جبکہ 5 ملزمان ضمانت پر ہیں، جن میں کیس کے مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار بھی شامل ہیں۔ صرف 4 ایسے ملزمان ہیں جو گرفتار اور جیل میں قید ہیں۔ تاہم نقیب اللہ کا خاندان اور وکیل عدالتی نظام پر مکمل بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں امید ہے کہ جلد یا بدیر انہیں انصاف ملے گا۔ مدعی کے وکیل صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کے مطابق ٹرائل کیس دوسری عدالت میں شفٹ ہونے اور راؤ انوار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں رکھنے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست مسترد ہونا ان کے موقف کی کامیابی ہے۔ انہیں امید ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بھی جلد ان کے موکل کو انصاف ملے گا۔
ویری کمپیٹنٹ پرسن، آنےسٹ اینڈ کمپیٹنٹ پرسن، اور مجھے امید ہے کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے، اور جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں ہر ڈیٹ پہ اس پہ پروگریس آ رہی ہے، بیل ہیئرنگس ہو رہی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے جس میں انویسٹیگیشن آفیسر بھی اب آ رہا ہے، کورٹ اٹینڈ کر رہا ہے، اگر وہ نہیں آتا تو ان کا ریپریزنٹ، تو یہ ساری انیشلز جو ہے وہ کورٹ لیتی ہے۔
پاکستانی قوانین کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو 7 روز میں فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن تفتیشی نظام میں کمزوری اور پولیس کے غیر پیشہ ورانہ رویے کے باعث یہ قانون محض کتابوں تک محدود ہے۔ اگرچہ چند سالوں میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی تعداد تو بڑھائی گئی ہے، لیکن تفتیش کا نظام بہتر نہ ہونے کے باعث اب بھی سندھ کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں 2500 کے لگ بھگ کیسز زیر سماعت ہیں۔ مقدمات کے التوا کے باعث سائلین کو انصاف ملنے کی امید اور بھی مدھم ہو جاتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز بلیٹن ختم ہوا۔ واپس آئیں گے اور بات کریں گے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ یہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا ایک بریک کے بعد۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام۔ ایجوکیشن یہ ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج بنیادی تعلیم کے اوپر، پرائمری اسکول کے اوپر، اس کی جو لٹریسی اور اس کی ویلیوز کے اوپر یہ کیوں کر اہم ہے۔ گھر ہو یا شخصیت سازی ہو، گھر کی تعمیر ہو، بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں نے پاکستان کے اندر اس وقت جو یونیورسٹی سے وابستہ کچھ اساتذہ ہیں ان کو اپنی چوائس کے ساتھ پرائمری اسکول میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ توجہ ہے وہ در حقیقت بچوں کے اوپر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی پوری ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، پورا ان کا کریکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن کا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، بلڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن صرف توجہ سے ہٹ کے جو ایک اور چیز اہم ہے وہ آف کورس یہ کہ ان بچوں کو آپ سسٹم کے تحت، نظام کے تحت، نصاب کے تحت پڑھا کیا رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے، ان ایشوز پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر افشا ہما، پی ایچ ڈی ہیں ان کریکولم اینڈ انسٹرکشن مشیگن یونیورسٹی سے، اور اس کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ایجوکیشنل پلاننگ پالیسی اینڈ اسٹڈیز، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر افشام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
جی شکریہ
ڈاکٹر افشاں صاحب. سے پہلے ہم بات یہی کریں گے کہ پرائمری سطح کی جو تعلیم ہے اس پہ کیوں کر زیادہ توجہ دینے, اس پہ کیوں کر زیادہ انویسٹ کرنے یا اس کے اوپر پیسہ لگانے کی ضرورت ہے؟
تھینک یو سو مچ اسد. میرا جو بنیادی ایک نقطہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ بچہ سیکھنا کب شروع کرتا ہے. تو بچہ ہمیشہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے پیدائش کے فوری بعد, اور ہم ارلی ایئرز ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں یا دنیا میں اس کو ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ساری دہائیوں تک ہم نے پاکستان میں جو غلطی کی وہ یہ کہ اس فیز پہ بہت زیادہ غور نہیں کیا گیا. جو لفظ پرائمری ایجوکیشن ہم بولتے ہیں موسٹلی یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ 5 سال کی عمر یا 6 سال کی عمر سے شروع ہو جانی چاہیے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں بھی میں گئی ہوں کام بھی کیا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ارلی چائلڈ ہوڈ سینٹرز ہیں جو آپ یقین کیجئے کہ 6 ماہ سے بھی پہلے میں لندن میں جس ایک سینٹر میں تھوڑے عرصے کے لیے آبزرویشن کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر 3 ماہ سے بچے آنا شروع ہو جاتے تھے.
صحیح.
اور یہ جو ارلی چائلڈ ہوڈ ہے اس کو ہم صرف ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن نہیں کہتے, ارلی چائلڈ ہوڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کہتے ہیں.
بالکل.
اگر آپ لیٹسٹ رپورٹ دیکھیں تو پاکستان میں بچوں کی اور ماؤں کی صحت کے بارے میں بہت تشویشناک رپورٹس آتی ہیں. تو ان سینٹرز پہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کی گروتھ اور ان کی مینٹل کیپیسٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں, بلکہ ہم ان کی مدرز کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ ماں اپنا خیال کیسے رکھے اور بچے کا خیال کیسے رکھے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بہت بڑا گیپ رہا ہے تو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان ارلی ایئرز میں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ایئر میں بہت اگنور کیا ہے.
لیکن ڈاکٹر افشاں, پاکستان میں خاص طور پہ اگر اس پہ رائے میں ہم بات کریں جو آپ نے ویسٹ کی ایگزامپل دی, میرا اپنا بیٹا اسی طرح کے جس میں کیئر پلس ایجوکیشن دونوں اس کا حصہ ہیں اس سینٹر میں جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب پیرنٹس دونوں کام کرتے ہیں تو پھر انہیں کہیں نہ کہیں ڈراپ کر کے جانا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک آرگنائز کیا ہوا ہے. اب پاکستان میں چونکہ بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. سو اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ کہ جب وہ سینٹرز موجود نہیں ہیں سو وہ کیا بندوبست کیا جائے کہ جہاں پہ مدر اور چائلڈ دونوں ایٹ لیسٹ کچھ گھنٹے تو دن کے وہ گزار سکیں اکٹھے؟
اچھا, ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سال میں تقریباً تمام علاقوں میں, چھوٹے بڑے علاقوں میں ارلی چائلڈ ہوڈ سینٹرز ایڈ کیے گئے ہیں پرائمری اسکولوں کے ساتھ. تو یہاں پر پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے بھی بہت کام کیا ہے, اور اسپیشلی پنجاب میں تو تقریباً ہر پرائمری اسکول کے ساتھ, پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کچی کلاس ہوا کرتی تھی.
جی ہاں بالکل.
تو وہ کچی کلاس آہستہ آہستہ ناپید ہوتی گئی, مطلب لوگ 5 سال کے بعد بچہ اسکول نہیں بھیج رہے تھے تو پہلے تو بالکل ہی نہیں بھیج رہے تھے چھوٹے علاقوں کی اگر بات کی جائے.
جی.
تو اب اس کو ریوائز کر کے ارلی چائلڈ ہوڈ سینٹرز کافی سارے علاقوں میں ڈیولپ کر دیے گئے. صرف جو ایک کام کرنے کا رہ گیا ہے وہ ایک رجحان پیدا کرنے کا ہے کہ کیمپین کیسے کی جائے, لوگوں کو بتایا کیسے جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہاں بچے کا آنا, اور اس کے ساتھ کم از کم ماں کا, ہم تو کہتے ہیں کہ والدین کا آنا ضروری ہے لیکن اگر دونوں نہیں آ سکتے تو کم از کم ماں دن کا کچھ حصہ وہاں پر ضرور آئے, اور پہلے 1-2 سال میں تو ضرور آئے.
صحیح.
تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایڈیشن کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں, ہم نے پچھلے سال ایک کانفرنس بھی ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن پہ کرائی. پاکستان کے کچھ ایکسپیکٹریٹس ہیں جو اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں.
صحیح.
اور مجھے ایک بڑے مزے کی چیز جو دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ انہوں نے موبائل وینز بنائی.
yeah.
اور مختلف علاقوں میں وہ موبائل وینز لے کے جاتے ہیں, اور ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک وہ کسی ایک علاقے میں جاتے ہیں, وہاں کے جو اس ایج گروپ کے بچے ہیں 5 سال سے پہلے کے, ان کو اور ان کی ماؤں کو باقاعدہ ایک چھوٹا سا سینٹر بالکل کمیونٹی سینٹر کی طرح بنا کے وہاں پر وہ ان کو اکٹھا کر کے اس ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ ساری ٹریننگ بھی دے رہے ہیں.
آف کورس یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہی ہیں ڈاکٹر افشاں ہما, یہ اس سے بھی پہلے کی تعلیم کی بات کری, یعنی جب ایک آفیشیل جب عمر کو پہنچتا ہے بچہ کہ اس کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے, یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں جس کو آپ گود کی تربیت کہتے ہیں کہ 6 ماہ سے بھی وقت سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. اب ذرا اگر ہم فوکس کریں ایون کہ چلو یہ تو وہ اسٹیج ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہے پرائمری ایجوکیشن کا، بہرحال پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں، گورنمنٹ اسکولس بھی ہیں۔ سو اگر پہلے فوکس نہیں بھی ہو سکا ہے تو جب بچہ باقاعدہ طور پہ 5 سال کی عمر کے بعد پرائمری اسکولس میں آتا ہے، سو وہاں پہ کن چیزوں کے اوپر توجہ دی جائے؟
دیکھیں ہم جو یونیورسٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ بیس کرتے ہیں اپنی گفتگو کو لٹریچر کے اوپر۔ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ اس ایج میں اور اگلی آنے والی ایجز میں بھی تین بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، ایک ہے نالج، ایک ہے اسکلس اور ایک ہے ویلیوز۔ نالج اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہم نے کریکولم پلان کر رکھا ہوتا ہے اور جو اس کی بیسس پہ جو ٹیکسٹ بک ڈیولپ کی گئی ہوتی ہیں، اس میں نالج یا کانٹینٹ بڑا اچھا ہے، بڑا ہیلدی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اکراس دا گلوب بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، ٹیکسٹ بکس کی حد تک یا نالج کی حد تک ہم نے بڑا اچھا مواد اکٹھا کر رکھا ہے۔ جو دو چیزیں جن کے اوپر کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی یہ ایج 5 to 10 جو پرائمری اسکولنگ کی ایج ہے، وہ ہے بیسک لٹریسی اسکلس، بیسک لائف اسکلس اینڈ دین ویلیوز۔ جب ہم بیسک لٹریسی اسکلس کہتے ہیں تو یہ ہے ریڈنگ، رائٹنگ، نیومریسی، پہلے 3 شمار کی جاتی تھیں اور آج کے دور میں اس کے ساتھ کمپیوٹر لٹریسی بھی شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 10 سال کی عمر تک ہم بچے کو بالکل کمپیوٹر سے اور ٹیکنالوجی سے الگ رکھیں گے اور اس کو بالکل آئسولیٹ رکھیں گے۔ اس دور میں بیسک لٹریسی میں ہم کمپیوٹر لٹریسی کو شامل کریں گے۔ یونیسکو کی لیٹسٹ ڈیفینیشن اگر آپ لٹریسی کی دیکھیں تو ایون اس میں بھی کمپیوٹر لٹریسی شامل ہے۔ تو یہ تو بیسک اسکلز ہیں، اور پھر ایک ہے لائف اسکلز جس میں ہم کہتے ہیں ڈریسنگ، ایٹنگ ہیبٹس، کلیننگ، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، یہ بیسک لائف اسکلز ہیں۔ اور یہ بھی مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو سکھائی گئیں وہ اسکول میں سکھائی گئیں اور پرائمری ایجوکیشن میں سکھائی گئیں، کہ آپ نے کھانا کیسے ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہنانا اوڑھنا کیسے ہے، اور یہ سب چیزیں یہ بیسک لائف اسکلز ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی۔
صحیح۔ سو ان چیزوں کو وہاں پہ پرائمری ایجوکیشن ایون نصاب کا حصہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
جی بالکل۔
ایک اور ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے گا، میرا ذاتی طور پہ ظاہر مشاہدہ بھی ہے اور اسی پروسیس سے گزرے ہیں، اسپیشلی جو سرکاری اسکول ہے اس کلچر سے گزرے ہیں، ٹیچرس کا اپنا بھی تو ان کا جو ان پٹ رہتی ہے بچے کی تربیت کے اوپر، لیکن وہ کوئی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے۔ اب کیا خبر کون سا ٹیچر بچوں کو کس انداز میں انفلوئنس کر رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ کا کوئی باقاعدہ نظام ہے، یا پھر یہ کہ اگر بچے کی کردار سازی مقصود بھی ہو سو اس کے لیے واضح ڈائریکشن یا کچھ خطوط ہوں جس کے اوپر ٹیچر کام کر رہا ہے؟
مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کے لیے جانے والی تھی 2009 میں، تو ہم سے ایک ایسے لکھوایا گیا اور اس ایسے میں میں نے اس چیز کے اوپر لکھا کہ جی ویلیوز بلڈنگ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب ہمارا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ ویلیوز بلڈنگ ہو رہی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، اور ابھی بھی دس از 2018 اور میں 9 سال بعد بھی یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں آئی ڈونٹ نو کیوں کیسے، لیکن کریکولم پلاننگ میں اور پھر جو اس کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلانڈ کریکولم، اور ایک ہوتا ہے انیکٹڈ کریکولم جو کہ اسکول میں کیا گیا، یعنی جو امپلیمنٹ ہوا۔ تو انیکٹڈ کریکولم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جتنے سبجیکٹ ایریاز ہیں وہ سارے کانٹینٹ اسپیسیفک ہو گئے، یعنی نالج بیس پہ چلے گئے، اور ہم نے اخلاقیات یا ویلیوز یا مورل ایتھیکل ڈیولپمنٹ کو بالکل ایک طرف کر کے، اور شاید کچھ حد تک میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسلامیات کی کتابوں میں بند کر دیا۔ ادر وائز ہم نے جنرلی اسپیکنگ جو بچے کا انٹریکشن ہے نا اسکول کے اندر، اس میں ویلیوز کو کہیں ایڈ ہی نہیں کیا۔ جب میں ویلیوز کہہ رہی ہوں آئی ریئلی وانٹ ٹو ان پیک اٹ کہ ویلیوز سے ہماری مراد کیا ہو۔ ویلیوز ہے ہیومن ویلیوز، لو فار آل،
ٹھیک
ہے، لو فار دا پیپل اراؤنڈ، لو فار یور ہوم، فار یور ہوم لینڈ،
فار نیچر،
فار سوسائٹی، ایون فار اسکول۔
एंड इवन फॉर एजुकेशन, बच्चे को ये पता चले कि ये सारी चीजें जो मेरे आसपास हैं, ये मुझे बड़ा,
जैसे आपने कहा इससे एक जुमला उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं अपने बच्चे के साथ इसी तरह की एक क्लास में गया, वहाँ पे एक टीचर ने कहा कि बच्चों आपको मालूम है कि दुनिया में कितनी नस्लें हैं इंसान की, कितनी शक्लें हैं, तो उन्होंने कहा, टीचर ने खुद कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही नस्ल है, उसका नाम है इंसान, और हमारा काम है मोहब्बत करना और मोहब्बत लेना, दैट्स ऑल। सो इस सेगमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। डॉक्टर अफशां हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। हेड एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप प्रोग्राम वहाँ पे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया।
थैंक यू।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسور امام۔ تعلیم کے اوپر ہم نے بات کی، پرائمری تعلیم کے اوپر، بنیادی تعلیم کے اوپر، حتیٰ کہ پرائمری سے بھی پہلے کی۔ سو ایک اور چیز بھی تعلیم کے ساتھ اہم ہے، اور وہ صرف بچوں کے لیے نہیں، شاید اس آف کورس اس کائنات کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر ہر شخص کے لیے اہم ہے، اور وہ ہے صحت۔ صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور خاص طور پہ صحت کے اندر بھی کچھ قدرتی چیزیں ہمارے پاس ہیں، جن کا تعلق پھلوں سے ہے، جن کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے، جن کا تعلق فوڈ کے ساتھ ہے، وہ انسانی جسم کے اندر اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ آپ کی اپنی جو امیون سسٹم ہے اس کو وہ اتنا امپروو کرتی ہیں کہ وہ موسمیاتی چیلنج سے نمٹ سکتی ہیں، مشکلات سے نمٹ سکتی ہیں، بیماریوں سے، انفلوئنزاز جو مختلف طرح سے ہوتے ہیں ان سے نمٹ سکتی ہیں۔ سو آپ کے باڈی کے امیون سسٹم کو وہ ہیلپ کرتی ہیں، اور اچھی غذا در حقیقت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو انسان کو بیمار ہونے بھی نہیں دیتی ہے۔ سو بات ہم کریں گے بیسک فوڈس کے اوپر، بیسک نیوٹریشن کے اوپر، خاص طور پہ موسمی جو خوراک ہے، موسموں کے تقاضوں کے مطابق کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں عائشہ خالد، نیوٹریشنسٹ ہیں، یعنی ماہر غذائیات ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے لیے پروگرامز کرتی ہیں، اور اسی ایشوز کے اوپر مختلف ریڈیوز کے اوپر وہ جا کے پروگرام کرتی ہیں، اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ انہیں مختلف موسموں میں خاص طور پہ کس طرح کی غذا کی ضرورت ہے، کس طرح کی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ فوڈ کے ذریعے سے حل کی جا سکتی ہیں، جن سے بیماریوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ خالد، ان سے ہم بات کریں گے، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی آف کورس ایک سردی کا موسم ہے، سو ان سرد موسم کے اندر کس طرح کی غذائیں کھانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ان سے جب رابطہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کو اسی فوڈ سے متعلق ایک رپورٹ ہے جو ہیلتھ کے ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔
کھانے کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو مت بن گئی ہیں، آج انہی میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ مرچیں دنیا بھر میں کھانے میں کسی نہ کسی طور استعمال کی جاتی ہیں، جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان یا بھارت میں سرخ مرچ کا استعمال بہت کیا جاتا ہے۔ یہ مرچیں پسی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور کٹی ہوئی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ کٹی سرخ مرچ میں اگر بیج سالم ہو اور وہ کھانے کے ساتھ آنت میں چلا جائے اور وہاں چپ جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنل میڈیسن کے ماہر اور پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں انٹینسو کیئر میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مت ہے۔
تو اول تو یہ کہ بیج اٹکنا بہت دور کی بات ہے کہ بیج اٹکنے سے کوئی مسئلہ ہو۔ میں اتنے عرصے سے یعنی اس میں ہوں میڈیکل فیلڈ میں، میں نے کبھی اس طرح نہیں نہ دیکھا نہ سنا نہ پایا کہ جی مرچ کا بیج اندر اٹکنے کی وجہ سے جو ہے کہ کسی مریض کو یعنی بہت زیادہ پرابلم ہوئی یا کوئی آپریشن کرنا پڑا یا اس کی جان ضائع ہوئی۔ تو یعنی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔
ایک مت یہ بھی ہے کہ اگر میدے میں سبز مرچ کا بیج ہو تو خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کول کہتے ہیں کہ یہ بات ضرور ہے کہ مرچ ہاضمے میں مدد دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرچیں تیزاب پیدا کرتی ہیں جو خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
ایسے نام سنتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ تیزاب ہو، یہ تو باڈی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تیزاب اگر ہے تو اس سے معدہ خراب ہو جائے گا یا معدے کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو سکتا ہے. نہیں, تیزاب ہونا اچھی بات ہے اور اچھے وقت پہ تیزاب ہونا اچھی بات ہے. اگر ہمارا معدہ خالی ہے اور تیزاب زیادہ ہے وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن جب ہمارے معدے میں کھانا ہو تو تیزاب تو ہمیں چاہیے. کہا جاتا ہے, بہت سائنٹیفکلی اس طرح پروون نہیں ہے کہ مرچ سے تیزاب بڑھ جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ مرچیں مسالے ایز اے ہول آپ کی ڈائجسٹن میں یا آپ کی جو کھانا ہضم ہونے کی جو پروسیس ہے اس میں مدد کرتے ہیں انسان کی. مرچوں میں یعنی بہت سارے فوائد ہیں, جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کی جو میٹابولزم ہے, اس کے اندر جو انرجی بنتی ہے جسم کے اندر, اس کو یعنی عام کھانوں سے تقریباً 5-8% بڑھاتا ہے. آپ کا جسم زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے ایک مرچ مسالے والے کھانے کے بعد.
جی سامعین, یہ رپورٹ آپ نے سنی, مدثرہ بنظر یہ رپورٹ پیش کر رہی تھی, اور ہمارا رابطہ ہو گیا ہے عائشہ خالد, جن کا تفصیلی تعارف ہم آپ سے کرا چکے ہیں. نیوٹریشنسٹ ہیں, ماہر غذائیات ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ وابستہ مختلف ٹیلی ویژن چینل اور ریڈیو پروگرامز کے اوپر خاص طور پہ جو غذا اور اچھی غذائیت اس کے اوپر وہ بات کرتی ہیں. عائشہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی عائشہ خالد آپ جی, عائشہ ہم بات اگر ہم کریں, ظاہر موسم اس وقت پاکستان میں سرد ہے اور ہر موسم کے ساتھ اس کے اپنے پلس مائنسز ہوتے ہیں, کچھ ایشوز بھی آتے ہیں, تو ہمیں یہ بتائیں کہ موسمی پھل اور موسمی خوراک اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے اور کیا کچھ شامل ہونا آج کل کے موسم کے اعتبار سے کن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے؟
جی بہت شکریہ, سب سے پہلے تو آپ نے مجھے لائن پر لیا. اور سیزنل فروٹس یعنی کہ موسمی پھل میں, اور اگر ہم یوزلی اگر غذا کی بات کریں کہ موسمی کوئی بھی غذا میں کیا ہم شامل کر سکتے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس جیسے کہ آج کل گاجریں بہت عام ہیں, خاص طور پہ اس موسم میں گاجروں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ جوسز کی یعنی کہ گاجروں کے رس کی فارم میں ہو, یا پھر ہم ثابت گاجر کی بات کریں جی. اور جیسے کہ سنترے, ہم اگر ترش پھلوں کی بات کریں جیسے سٹرس فروٹس جس میں مالٹے ہیں
جی.
اور موسمی ہے, ٹھیک ہے, ان کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں افادیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو.
جی جی پلیز.
اچھا, گاجروں میں چونکہ گاجر کے بارے میں اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اس میں وائٹمن اے پایا جاتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے یعنی سائٹ کے لیے بہت اچھا, اور یہ بات درست ہے کہ گاجروں میں جو وائٹمن اے ہے یہ ہماری آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا, اور اس میں بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک دن میں گاجر کے جوس کے 2 گلاسز لے لیتے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا, اور جو آپ کی وائٹمن اے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
اسی طرح کے مراد میں یہاں سے یعنی اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہے تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, یا پھر یہ کہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی آئی سائٹ؟
اچھا نہیں, یقیناً ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ اکثر یہ سرجریز کرا رہے ہیں, لیزرز کراتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ایج ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ جی آپ 35 سال سے کم کے ہیں تو آپ فلانی سرجری کرا لیں. اسی طرح سے جو ہماری آئیز میں ایک ریٹنا ہوتا ہے اس کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر 35 سال سے کم کی ایج ہے, 35 یا جو بھی ایک سرٹن ایج, اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی ایک اپنی ٹینڈینسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ شروع سے ہی اچھی غذا کو اپنا لیتا ہے اس کی آئی سائٹ پہ, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ افیکٹ کون سی چیز کر رہی ہے, کیونکہ فیکٹرز ہیں نا, اور بھی بہت سی چیزیں جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو خاص طور پہ اگر ایک کم عمر میں یا بہت کم ایج میں آپ شروع سے ایک چیز اپنا لیتے ہیں تو اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تو گاجروں کے جوس کی اگر بات ہے, یا اور بھی بہت سی چیزیں جس میں وائٹامن اے ہے, جیسے کہ خربوزہ, جسے آپ گرما بھی کہہ سکتے ہیں, گرما اور خربوزہ دونوں آپشنز ہیں ہمارے پاس
جی.
اس میں بھی بہت اچھا کوانٹٹی میں وائٹامن اے ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی سائٹ ریکور بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ رک بھی جاتی ہے.
صحیح, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو باقی جن سٹرس فروٹس کی آپ نے بات کی یعنی جوسز والے ہیں, یہ کیا ہیں, ان میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے غذائیت کے اعتبار سے؟
اچھا, سٹرس فوڈس کی بھی بات, چونکہ غذائیت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اور بھی بہت سے فوڈ, ٹھیک ہے, ان میں بہت اچھی اماؤنٹ میں بہت کچھ ہے, لیکن چونکہ آج کل استعمال چونکہ کینو کا, مالٹوں کا, موسمی کا, اور جیسے کہ لیمو بھی بہت استعمال ہوتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں دونوں میں. یہ سٹرس فروٹ کہتے ہیں, سٹرس کا مطلب ہے جو ترش پھل ہیں, اس میں وائٹامن سی کی اماؤنٹ بہت اچھی ہے جو کہ ہماری امیونٹی کے لیے یعنی قوت مدافعت کے لیے بہت اچھا ہے. وائٹامن سی اینڈ اس میں سٹرک ایسڈ جو کہ بہت اچھی اماؤنٹ میں, جس کی وجہ سے اس کو جو کھٹا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو سٹرک ایسڈ کھٹا کرتا ہے, یعنی ٹارٹ والا جو اس کی فلیورنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی جو آئرن ہے, آئرن کی ایبزارپشن یعنی آئرن کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے, جو کہ سٹرس روٹس ہمارے یعنی جو ترش پھل ہیں آج کل کے موسم میں ان کا بہت استعمال ہو رہا ہے. یہ ہماری آئرن یعنی آپ کی باڈی میں جسم میں بہت اچھی اماؤنٹ میں ہے بھی, لیکن اگر اس کو وائٹامن سی نہیں مل رہا اور وہ جذب نہیں ہو رہا تو آپ کے آئرن اکیلے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, یعنی اس کے جذب ہونے کے لیے وائٹامن سی کا بہت اہم کردار ہے.
اچھا عائشہ, یہ تو خیر جو ظاہر صحت مند آدمی ہے, یہ جو نارمل آدمی مجھے کہنا چاہیے کر سکتا ہے, لیکن اب ایک کنڈیشن بہت کامن ہے پاکستان کے اندر, باقی دنیا میں بھی, حتیٰ کہ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں تو ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے, شوگر, ڈائبٹیز, ذیابیطس, زیادہ تر لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. سو جو ڈائبٹک شخص ہے وہ فروٹ کی اور اس طرح سے نیچرل شوگر انٹیک میں اس کے لیے کوئی خاص والیوم یا کوانٹٹی اس کے سامنے ہونی چاہیے, اگر ہم صرف کینو کی بات کر لیں اگر بالفرض آج کل.
اچھا ڈائبیٹکس کے لیے نا, میں میرا بہت زیادہ کام جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے ساتھ رہا ہے اور ابھی بھی ہے, اور ڈائبیٹکس میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں نا ایڈڈ شوگر یعنی جو اضافی چینی ہے, اور اسی طرح بلڈ پریشر میں ہم جس طرح کہتے ہیں اضافی, ان دونوں کنڈیشن میں اگر ہم صرف اضافی نمک اور چینی کو امٹ کر دیں, ختم کر دینا اپنی زندگی سے, تو ہم کافی حد تک کم از کم شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہم ایک عام انسان کو اچھے سروائیول کے لیے اور اپنی ڈائٹری ریکوائرمنٹ یعنی جو اس کو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو پھلوں کا, سبزیوں کا اور باقی جو ایک کمپلیٹ اس کو ڈائٹری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ جی ہم پھل جی سبزی پھلوں کی بات کریں کہ جی میٹھے پھل کھانا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, یا جی یہ پھل زیادہ میٹھا ہے, جیسے ہم جنرلی سنتے ہیں کہ جی انگور بہت میٹھے ہیں, آم بہت میٹھے ہیں, اکثر آپ نے سنا ہوگا, تو انگور اور آم اور کچھ ایک اور پھل جس میں بہت زیادہ کیلا, ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ ہاں یقیناً اس کا گلائسیمک انڈیکس, ایک ہماری ٹرم ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس اینڈ گلائسیمک لوڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قدرتی طور پہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں یعنی انرجی بہت زیادہ ہے ایک پھل میں, لیکن اگر ہم اس کو مناسب مقدار میں یعنی اعتدال میں رہ کے لے لیں, اگر ہم انگور کا بھی استعمال کر لیتے ہیں, جیسے کہ اگر ہم کوئی 5-7 انگور کھا لیتے ہیں ہفتے میں 3 بار یعنی کوئی 20-30 انگور بھی کھا لیتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
صحیح,
مطلب آپ کی جو انرجی ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا.
بالکل.
اور اگر کوئی شوگر پہ ہے تو یقیناً وہ کوئی اس پہ میڈیکیشن پہ بھی ہوگا, کوئی ادویات بھی استعمال کر رہا ہوگا, تو وہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی انسولن لیول اور انرجی لیول کو بیلنس کر رہی ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
کیونکہ انسولن نہیں بن رہی ہوتی نا بیسیکلی, تو انسولن کا نہ بننا اور ذیابیطس کا ہونا یہ ہوتا ہے ان کا, جو ان کو کنٹرول کر رہی ہیں دوائیاں جو ہم دوائیاں لے رہے ہیں. ہاں اگر دوائی نہیں لے رہا کوئی انسان اور اگر وہ پری ڈائبیٹک ہے تو اس کے لیے یقیناً رینجز ہوں گی, جو کہ ہمارے پاس وقت ٹائم کم ہے اس کو بتانے کے لیے کہ آپ یہ چیز اس کوانٹیٹی میں لیں گے, لیکن ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ جی وہ 50% اپنی غذا کا حصہ کاربوہائیڈریٹ سے پورا کرے.
صحیح, کاربوہائیڈریٹس میں کیا کچھ ہے؟
کاربوہائیڈریٹس میں یقیناً پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ہماری پھل سبزیاں اس طرح سے اس میں اسٹارچز ہیں جیسے نشاستہ ہم بولتے ہیں, جو کہ اچھی انرجی کا سورس ہے یعنی اچھے کاربز ہیں.
اچھا,
اس میں ہماری جو نقصان دہ ہیں یقیناً وہ چینی جو ہمیں جیسے یہ وائٹ شوگر ہے, جیسے ہم ٹیبل شوگر یا ٹیبل سالٹ بولتے ہیں, نمک اور چینی کو اگر ہم امٹ کر دیں اور نیچرل طریقے سے جو پھل سبزیاں ہیں اور جو ہرے پھل اور ہری سبزیاں سب.
عائشہ خالد, ہمارے پروڈیوسر نے ایک جو سوال کیا ہے, وہ در حقیقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو اسٹنٹڈ گروتھ ہے کہ یعنی اگر آپ کی غذائی قلت کے شکار رہ جاتے ہیں تو آپ کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوتی, آپ کی جو باڈی ہے اس کی نشو و نما نہیں ہوتی. تو یہ بڑوں پہ بھی اس کا امپیکٹ ہے یا اس کا خاص طور پہ پھر فوکس غذائی ضروریات کا بچوں پہ بالخصوص ہونا چاہیے جہاں ان کی باڈی, ان کا برین, ان کا امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ غذائی قلت کیا ہے, اسٹینڈرڈ گروتھ کس طرح سے متاثر کرتی ہے انسانی جسم اور ذہن کو؟
بالکل, یہ بہت اچھا کوئسچن کیا آپ نے. ہمارے وزیر اعظم کے علاوہ میں تو خیر اکثر اپنے ہر پروگرام میں یہ بات ڈسکس ضرور کرتی ہوں, میں آپ کے ساتھ کروں یا میں کہیں اور ہوں, جب بھی آؤں میں بات کرتی ہوں کہ جو ہماری 44-45% جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میں اگر آپ یہ کوئسچن ہے آپ کا خاص طور پہ کہ جی بڑوں پہ بھی یہ بات وہ ہوتی ہے کہ جی بڑے بھی بچ سکتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بھی خاص قسم کی ایک غذائی گروپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے لیں سے بڑے بھی. اب دیکھیں بچوں میں 44% اسٹنٹڈ گروتھ کا مطلب ہے کہ ان کی ذہنی نشو و نما, ان کی جسمانی نشو و نما رک گئی ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا ہائٹ فار ایج ویٹ فار ایج کی ریشو, جسم کا ایک پروپورشن یعنی اس کا متناسب ایک وہ جو ضروری ہے اس کے لیے. اچھا اب اس میں شروع ہی سے ہمارے بچوں کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو ان کو میٹھے پہ لگا دیا جاتا ہے. کوئی بچہ رو رہا ہے تو اس کو کافی دے دیں, چاکلیٹس دے دیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ایون کہ اگر میں اپنے آپ کو بھی اس چیز میں اگر تصور کروں تو شاید میں بھی وہ نہ کروں, لیکن اگر میں یہ چیز جانتی ہوں نا تو میں ضرور کروں گی. اب اس میں نا ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے میڈیم چین ٹرائی گلیسرائڈز, وہ ہمارے اس کے ناریل کے تیل میں پایا جاتا ہے, ناریل میں پایا جاتا ہے. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے ارد گرد کتنے ایک بچے تو دور کی بات ہے, کتنے ایک بڑے ہیں جو ناریل بہت شوق سے کھاتے ہیں, نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اور جو میڈیم چین ٹرائی گلیسرائڈ ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, جو میں نٹس کو بھی ڈسکس کروں گی آپ سے کہ نٹس کا یعنی یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں جیسے کہ یہ ہمارے جو خشک میوہ جات, اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, اومیگا 6 فیٹی ایسڈ, ان کا ہماری برین کی ہیلتھ پہ بہت اچھا افیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بچوں کو شروع سے ہم اس پہ لگائیں تو یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اگر 100% ہائٹ کو یا ویٹ کو یا اس کو ریچ نہیں کریں گے تو کم از کم 70% تو کریں گے نا, تو شروع سے ان کی آئیڈیلی غذا اچھی ہوگی اور ہم جو ریکوائرڈ نیوٹریئنٹس ہیں ان کا استعمال ایک ماں یا باپ یا جو بھی جس کی بھی پرورش یا جس کی بھی زیر نگرانی بچے آتے ہیں ان کو اس کا استعمال کرائیں, یا جو ہمارے اسکولز میں لنچ باکسز پروگرامز ہیں جہاں جہاں پہ جو بھی امپلیمنٹیشنز ہیں ان میں اگر نیوٹرینٹس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ یہ نیوٹرینٹ ضروری ہیں اور اس کا جو پورشن سائز ہے یو نو اس کا اگر خیال رکھا جائے تو وہ یقیناً ہمیں اب بھی اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم دودھ کیوں پیتے ہیں. ہمیں اگر کیلشیم کی ضرورت بات ہے کہ جی کیلشیم کی ضرورت صرف بچوں کو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, کیلشیم کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے نا. خاص طور پہ خواتین میں آپ دیکھ رہے ہیں آسٹیوپوروسس کی ریشو کتنی زیادہ ہے,
صحیح, یعنی بہت سے بڑی ہڈیوں کی تکلیف ہونا. جی ہاں
جی بالکل, اور وہ آسٹیو ملیشیا شروع سے ہی جو بچوں میں ہے وہ جو یوتھ میں آسٹیو ملیشیا جو ہے لیڈ کرتا ہے اس کو آسٹیوپوروسس کو, ہڈیوں کی بیماری ہے بیسیکلی.
صحیح. عائشہ خالد بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے, آپ نے ہمارے سامعین کے لیے کافی معلومات آپ نے ان کو فراہم کی ہیں کہ کس طرح کا خوراک, کس طرح کے فروٹس ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں موسم کے اعتبار سے. آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا اس پروگرام کے اندر, ہم گائے گائے آپ کو زحمت دیں گے مختلف ایشوز کے اوپر, مختلف چیزوں کے اوپر آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن ہم لیں گے, بات کریں گے آپ کا. عائشہ خالد نیوٹریشنسٹ, ماہر غذائیات ہمارے ساتھ ہی, پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ان کا تعلق. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے کرکٹ پہ. جوہانسبرگ ٹیسٹ, پاکستان کی ٹیم مشکل ہدف کے پیچھے ہے, 153 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ, اور جو چیز کرنا ہے وہ 381 تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے چوتھی اننگ کے اندر اتنا بڑا ہدف, اور پھر پاکستان کی ٹیم جو اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پوری سیریز میں صرف ایک بار وہ 200 کا انصاف پار کر سکی ہے. سو اس کو بظاہر ایک وائٹ واش کا خطرہ ہے. کیا کوئی چمتکار کوئی معجزہ ہو سکتا ہے, پاکستانی ٹیم اس مشکل کنڈیشن سے نکل سکتی ہے؟ اور پھر اگر ویسے ڈیمورلائزڈ حالت میں جاتی ہے تو ون ڈے میں جو سیریز شروع ہونے والی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف, کس طرح کی توقع رکھی جائے ان سے؟ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ممتاز تجزیہ نگار, معروف براڈ کاسٹر, کرکٹ کمنٹیٹر, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, حسن جلیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں ماجد بھٹی بھی جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں اور اسپورٹس انالسٹ ہیں, اینکر ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. حسن جلیل صاحب, سیریز پوری اس وقت وائٹ واش کا خطرہ ہے, پہلے ذرا جوہانس برگ پہ آ جائیں. اسی پرفارمنس کی توقع تھی, کیونکہ پچھلے سیزن میں تو یہاں پہ پاکستانی ٹیم 49 پہ بھی آؤٹ ہو چکی ہے جب اس کے اندر لیجنڈری مصباح اور یونس بھی شامل تھے. تو نئے لڑکوں کو کوئی زیادہ کوسنے کی ضرورت ہے یا بس اس کو قبول کر لیا جائے اس حقیقت کو کہ پاکستان, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتا ہے؟
آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بات یہ ہے, ویری ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس. ویسے تو خیر ساؤتھ افریقہ میں آنے والی ہر ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پاکستان نے جو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں شو کیا, اس کو بہت ہی پور شو کہا جا سکتا ہے. آپ بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ تینوں شعبوں میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا. اور بیٹنگ میں جو ایک چیز بڑی عجیب سی نظر آئی, دیکھیے دے آر آل پروفیشنل کرکٹر, ارریسپیکٹو کہ بھائی کون نیا ہے, کون پرانا ہے, کون ینگ ہے, کون زیادہ عمر کا ہے. بات یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے کھیلنے کا, اپنی اننگ بلڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ساؤتھ افریقہ نے اس کی بڑی اچھی مثال آپ کے سامنے پیش کی, تمام اننگس میں, بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی آپ ان دونوں شعبوں میں ناکام رہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے گرپ کر کے ٹیم کو نیچے لا کے اور اس کے بعد اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا.
صحیح.
اور ٹیسٹ کرکٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر آپ ٹیم کو اٹھنے کا دوبارہ موقع دیں گے تو پھر وہ ٹیم آپ کو موقع نہیں دے گی.
صحیح, اور جنوبی افریقہ نے آپ کو موقع نہیں دیا ہے. ماجد بھٹی صاحب, آپ بہت کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں اور آپ کے انالیسز بھی سنتے رہے ہیں, آپ سے کچھ بہتر ہو سکتا تھا اس سیریز میں؟
دیکھیں, ہم تو جیسے ہم نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کو, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, ایون انگلینڈ اور نیوزیلینڈ میں بھی پاکستان اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے.
بالکل.
لیکن ابھی جو ریسنٹلی کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے, حسن جلیل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت پور شو دکھایا ہے. لیکن جو بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم پاسٹ میں ہوم سیریز نہیں ہارتے تھے.
صحیح.
اس بار ہم ہوم سیریز بھی ہار گئے, لاسٹ ایئر ہم سری لنکا کے خلاف ہار گئے.
جی.
تو میرے خیال میں اب ہم نے چند کھلاڑیوں کو نا پاکستان ٹیم کے لیے ناگزیر بنا دیا ہے کہ اسد شفیق اور اظہر علی کے بغیر ٹیم نہیں بنے گی. تو میرے خیال میں آٹومیٹک سلیکشن کا کرائیٹیریا تھوڑا سا ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہمیں, ہم جو ہار سے ڈرتے ہیں کہ بڑے پلیئرز کے بغیر ہار جائیں گے, جو ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ پرفارمرز ہیں, ہم اگر اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال لے لیں, آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیم ابھی آسٹریلیا میں انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے نئے لڑکوں کو موقع دیا اور ان لڑکوں کو جو ٹیسٹ فارمیٹ میں فٹ آ رہے ہیں. ہم ہر لڑکے کو ہر فارمیٹ میں چلا رہے ہیں. ہم ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس پر شان مسعود کو بھی ہم نے ون ڈے ٹیم میں سلیکٹ کر لیا. جب وہ ون ڈے میں پرفارم کر رہا تھا تو اس کو ہم ون ڈے ٹیم میں لے نہیں رہے تھے. تو ہمیں اپنا سسٹم تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مختلف لوگوں کے لیے جو ہم نے
آپ کی بات بالکل تو درست ہے کہ صرف سینیارٹی کرائٹیریا نہیں ہو سکتا اگر پرفارم نہیں کرے. ویسے اظہر علی کے ساتھ کیا ڈیلیما ہے اس وقت, آؤٹ آف ٹچ ہیں, آؤٹ آف فارم ہیں یا ذہنی دباؤ ہے؟ کیونکہ ایک آدھ لمبی اننگ تو کھیل لیا, 88 رن سکور بھی کیا, اگلے میں پھر ناکام ہو گئے. یہی حال اسد کا بھی ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے. سو جب پلیئر کنسسٹنٹ نہ ہو تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آؤٹ آف فارم ہے, ہر چار اننگ کے بعد ایک سینچری یا بڑی 50 سکور ہو جاتی ہے. سو یہ ذہنی ایشوز ہیں
میرے خیال میں. تھوڑا سا آؤٹ آف فارم اظہر علی چل رہے ہیں, 6 اننگز میں 49 اور اظہر علی کی جو کلاس ہے وہ اس کے بالکل برعکس ان کی پرفارمنس ہے. کیونکہ ایک اننگز میں 36 رنز بنائے اور ٹوٹل 6 اننگز میں انہوں نے 49 رنز بنائے. مجھے ایک فارمر کرکٹر نے بتایا کہ 79 کے انڈین ٹور میں ظہیر عباس کو اس زمانے میں بڑا نام تھا. انہوں نے کہا میرے روم میٹ تھے اور اچانک میں نے رات کو میری آنکھ کھولی تو ظہیر عباس زارو قطار دھاڑے مار مار کے اپنے کمرے میں رو رہے تھے. وزیر عباس جیسے بڑے بیٹسمین کے بھی برا وقت آیا ہوا ہے, یہ آتا رہتا ہے. لیکن ہمیں جو لڑکے پرفارم نہیں کر رہے, مثال کے طور پر اظہر علی اب اگر پرفارم نہیں کر رہا تو اب ہمیں نئے لڑکوں کی طرف بھی تھوڑا سا جانا پڑے گا. لیکن اب جو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اگلی ٹیسٹ سیریز جس فارمیٹ میں اظہر علی کھیلتے ہیں وہ 9 مہینے بعد ہے, تو 9 مہینے بعد پاکستان کرکٹ کہاں کھڑی ہوگی. بیچ میں 50 اوور کا ورلڈ کپ بھی آنا ہے, تو ہم ایک عجیب و غریب سچویشن سے گزر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑے سے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں, جس طرح عابد علی ایک لڑکا ہے جس نے ابھی انگلینڈ لائنز اور نیوزیلینڈ کے خلاف 4 سنچریاں بنائی, سلیکٹڈ ٹیم میں کاجوئن ٹرافی کے لیے پاکستان بھیجا, یہاں فائنل میں پھر سینچری بنا دی. اور عابد علی کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو مشہور سنگر ہے غلام علی, ان کے بہت قریبی رشتے دار ہیں, لیکن بےچارے کو کسی فارمیٹ میں پاکستان ٹیم میں کھلایا نہیں جا رہا.
صحیح صحیح صحیح.
اسی طرح خرم منظور ہے, سعد علی ہے, عثمان صلاح الدین ہے اور بہت سارے نام ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ٹھیک ہے سینیورٹی پہ ہم ضرور جائیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں فریش بلڈ بھی,
آف کورس جو پرفارمرز ہیں جن کی فارم اچھی لگی ہوئی ان کو موقع دینا چاہیے. حسن جلیل صاحب, آپ کی رائے, اب اظہر علی, اسد شفیق, ان کے ناموں پہ چلا جائے, ایوریج دونوں کی جو ہے وہ بہت سلائڈ ڈاؤن کر رہی ہے, کیا کیا جائے, نیا ٹیلنٹ شامل کیا جائے؟
نہیں, ماجد نے بالکل ٹھیک کہا. بات یہ ہے دنیا میں آپ دیکھ لیجیے, مثالیں ہیں آپ کے سامنے, جو ٹاپ نیشنز ہیں اس وقت ٹیسٹ پلیئنگ نیشنز, ان کے پاس دیکھیے کتنا یعنی اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ 3 ٹیمیں بیک وقت وہ کھلا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے, وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے رہتے ہیں, وہ اپنے کھلاڑیوں کو موقع دیتے رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے ایک پاکستانی بورن کھلاڑی جو یعنی پاکستانی نژاد کھلاڑی جو ہے وہ یہاں کھیلا ہے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے, کتنا ینگ لڑکا ہے, لیکن وہ 2-3 سال سے کرکٹ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا. اس سال اس نے ڈومیسٹک میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی اور اس کی بنا پر وہ اس کو ٹیم میں لے کر آئے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کا کرائیٹیریا نہ تو ڈومیسٹک ہے, نہ آپ کا کرائیٹیریا کوئی پرفارمنس ہے, نہ آپ کا کرائیٹیریا کنسسٹینسی ہے. آپ سے ڈر سے اس ڈر سے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں, آپ نوجوان لڑکوں کو آنے نہیں دیتے. جب وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں تو ان کو موقع دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک آدھ میچ میں وہ ناکام ہوئے, اس کے بعد اس کو باہر بٹھا کر اور پھر بھول جاتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ کھیلا ہی نہیں.
ایک اور بھی ہے نا صاحب, جیسے واجد صاحب کہہ رہے تھے کہ
کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے, ہمیں لڑکے انٹیکٹ کرنا چاہیے اور ٹیکنیک پہ زور دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیکنیک بہت ویک ہے, اور جو ایک مینٹلی بھی ہم چونکہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو ہمارے پاس وہ پلاننگ نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کیجیے 2 وکٹیں جلدی گر جائیں تو ہمارے پاس بی پلان کیا ہوگا. اگر ہم شروع میں 6 اسکور کر لیں اور مڈل میں آ کے 2-3 وکٹیں گر جائیں, پھر ہمارا پلان کیا ہوگا. ہم وہ وقت پہ اتنی تیزی سے تبدیلیاں نہیں کر پاتے جو دوسری ٹیموں کی اہلیت ہے, اور دوسری ٹیمیں جس انداز سے اپنی اسٹریٹجی بدل لیتی.
جی اچھا احسن صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ آخری 2 منٹ ہیں, تو میں ایک سوال دونوں پینلس کے سامنے رکھوں گا. اس وقت پاکستان کو غالباً 228 رنز چاہیے, 7 وکٹیں باقی ہیں, کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے ساؤتھ افریقہ کی بھی دوسری اننگ پہ تو 2 بڑی اننگز کھیلی گئی ہیں, 129 رنز بنائے ان کے وکٹ کیپر بیٹس مین نے, اور 71 رنز ہاشم عاملہ نے, اور پھر 303 رنز انہوں نے اسکور کیا. سو آف کورس اس وقت دونوں جینوئن بیٹس مین کریز کے اوپر کھڑے ہیں, سو کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان بہتر مزاحمت کر سکتا ہے اس ٹیسٹ میں؟
دیکھیے, ایک تو یہ پارٹنرشپ بڑی اہم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تقریباً 300 سے زائد رنز بنے اور 8 وکٹیں گریں, جو پچھلے 2 دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر پرفارمنس ہے. وکٹ بھی بالکل سیدھی کھیل رہی ہے. آپ یہ دیکھیے آج وہ موومنٹ نہیں ملی اولیور تک جیسے بالر کو بھی, آج نہ تو اتنی ہائٹ ملی گیند میں اور نہ ہی اتنی موومنٹ ملی. اگر وکٹ ایسا ہی کھیلتی ہے تو یہ ایک بڑا گولڈن چانس ہے آپ کے لیے کہ اگر یہ پارٹنرشپ 100-125-30 تک کھیل جائے تو پھر آپ کے لیے چانس بن سکتا ہے,
چانس بن سکتا ہے. ماجد بھٹی صاحب, آپ کی رائے؟
اسی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وکٹ بہت ایزی ہو گئی ہے, 49 رنز سے اب تک پارٹنرشپ یہ ہو گئی ہے. اگر کہیں ہم شروع کے کل 10-12 اوور گزار گئے تو میرے خیال میں یہ جو 381 رنز کا ہماری ہے, یہ پاکستان کی یہ نوجوان بیٹسمین, کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے پاس ہے کچھ بھی پرائز کے لیے کھیل رہی ہے, پاکستان سیریز تو پہلے ہار گئی ہے. یہ ینگ پلیئر ہیں, جس طرح آج بابر اعظم بیٹنگ کر رہے تھے, اسد شفیق نے جس کے لیے, تو مجھے تو بہت زیادہ امید ہے کہ 2015 میں تانے کے لیے میں سری لنکا کے خلاف پاکستان نے 382 رنز بنائے تھے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا چیز تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 381 رنز کا چیز अगर सेंसिबल तरीके से खेलें, विकेट में कुछ नहीं है, बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो पाकिस्तान के लिए चांसेस मौजूद है।
और फिर लोअर ऑर्डर भी निस्बतन फहीम अशरफ की वजह से, शादाब की वजह से पिछले टेस्ट मैचों के नस्बत मजबूत नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माजिद भट्टी साहब, हसन जलील साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आप हमारे साथ रहे। और सामीन, हमारा ये दो घंटे का स्पेशल जो ट्रांसमिशन शुरू की गई है वीकेंड्स के लिए, ये हमारा न्यूज़ आवर और बल्कि दोनों न्यूज़ आवर्स अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। खबरें, तबसरे, तजिए और मुख्तलिफ सेगमेंट्स इसमें शामिल थे। एडिटर थी बैजे जिलानी, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ असवर इमाम। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।